اهل بيت يا ترى الاسلام كازمات بدرود بيجي محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد وانجل الفرج هيك سوره فاتحه تمام مرحومين مؤمنين ومؤمنات يا ارواح بلند ذكري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وردي درود بيجيك محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على آل محمد وعجل الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيك محمد وآل محمد محمد وعجل فرج پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے اس نے دین مبین نصیب فرمایا ہے نبی اور ان کے آل کی مودت نصیب فرمائی ہے اس پر شہزاد پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی راہ میں سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت تک کامیابی تک فائز فرمایا ہے اور جو دین مبین کا ابتدائی دور تھا اس کو ہم طلائی دور تعبیر کرتے ہیں اس کا گولڈن ایرا تعبیر کیا جاتا ہے جس میں نبی اکرم تشریف لائے انہوں نے ایک جاہل معاشرے کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تبدیل کیا نبی اکرم نے جب اس کام کو انجام دیا تو وہ کسی بھی پیمانے پر دیکھیں تو تاریخ بشریت کا ایک معجزہ لگتا ہے آج کے زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں کو نوبل انعام ملتے ہیں اور مثال کے طور پر وہ جنہوں نے سوشل ایکٹیویٹیز کی ہوں تو اگر اس نے کسی ایک کمیونٹی یا ایک علاقے کے لیے کام کیا ہو مثال کے طور پر ہندوستان جیسے ملک کے لیے اور اس سے تھوڑی سی بھی تبدیلی آ گئی ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہو تو اس کو نوبل انعام دے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں اللہ کے نبی نے جو تبدیلی ایجاد کی ہے وہ تبدیلی ایسی تھی جو دنیا کے نوبل انعام تو چھوڑنے ساری بشریت بھی جمع ہو جائے اور اس کے لیے کوئی انعام سوچے تو قابل تصور نہیں ہے اس نے جو کام کیا جاہل مطلق ایک قوم تھی اس قوم کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 بھی نہیں تھی نبی نے پتہ نہیں کیا کام کیا کہ وہ قوم پوری دنیا کی ثقافت کی رہنمائی کرنے لگی، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آ گئی، تمام دنیا کا کلچر، اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی، وہ سب کی سب ان کے پاس آ گئی۔ جس معاشرے کو اللہ کے رسول نے تبدیل کیا، وہاں پر سیکیورٹی کا یہ عالم تھا کہ کسی انسان کا نہیں پتا تھا کب شمشیر نکال دے گا، بندے کو مار دے گا۔ کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، سیکیورٹی نہیں تھی، اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے جاہلوں کے اوپر کام کیا، اچانک دنیا کی سیکیور ترین گورنمنٹ اور سیکیور ترین کمیونٹی اللہ کے رسول نے ایجاد کر دی۔ اخلاق ان کے اندر آ گیا، تہذیب ان کے اندر آ گئی، علم ان کے اندر آیا، سب کچھ ہو گیا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک پوائنٹ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ کام ہوا کیسے؟ طاقت بھی نبی خدا نے بہت کم استعمال کی ہے، اگر کسی نے ان پہ حملہ نہیں کیا تو انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ جو معاشرہ بنایا وہ ایسا معاشرہ بنایا تھا، اس کے اندر پولیس نہیں تھی، اس کے اندر فوج بھی نہیں تھی۔ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگوں اٹھو، اپنے علاقے کا دفاع کرو، ڈیفینڈ کرو اسے۔ لوگ کھڑے ہوتے تو خود ڈیفینڈ کرتے تھے۔ کوئی آرمی نہیں تھی، ریگولر کوئی آرمی نہیں تھی، پولیس تو بالکل ہی نہیں تھی کوئی۔ تو ایک عجیب معاشرہ بن گیا ان جاہلوں کے ہاں، جہاں پر ہمیشہ تلوار چلتی رہتی تھی۔ ایک ایسا معاشرہ بنا جہاں پولیس بھی نہیں تھی، جہاں فوج بھی نہیں تھی، سیکیورٹی اپنے سب سے بڑے لیول کے اوپر موجود تھی، علم ان کے اندر تھا۔ یہ کام انہوں نے کیسے کیا؟ اچھا، ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں، اگر ہم یہ کرنا چاہیں اور ہمارے سامنے پوری دنیا ہے، یہ کام ہوگا کیسے پھر؟ اچھا، ایک اور ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش آ کیوں رہی ہے کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں؟ پڑا رہنے دیں ایسے؟ تو بھائی، اگر وقت کے امام کی آنے کا تصور نہ ہوتا تو میرا جیسا بھی یہی کہتا کہ بھائی اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دو، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ 7 بلین لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، کون اس کو چینج کرے گا؟ تو ابھی اگر امام کے آنے کا تصور نہ ہو اور روایتوں کے اندر اس کا یقین 100% نہ ہو، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے چینج ہونے کا کوئی نشان نظر آ رہا ہے اس وقت کہ دنیا چینج ہو جائے گی اور وہ بن جائے گی جو ہم چاہ رہے تھے، اللہ کا دین چاہ رہا تھا؟ وہ تو شکر ہے کہ روایتوں کے اندر 100% ہے۔ اگر یہ میرا اپنے خیر ہے، تھوڑی سی بھی فلیکسیبلٹی ہوتی کہ چانس ہے کہ نہیں آئیں گے، تو ہم یہی ایزیوم کر لیتے کہ نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب نہیں آئیں گے، لیکن وہ 100% ہے کہ نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں کچھ نہ کچھ چینج کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے جس کی خاطر ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا۔ ایک اور پوائنٹ بھی سوچنا پڑتا ہے، 2 پوائنٹ اور ہیں، میں جلدی سے عرض کروں گا اور پھر اس بات پر آئیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کام کو کیسے کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ ایک اور کام جس کی وجہ سے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کام کیسے کیا، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین میں یہ دھوکہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، عام دنیا میں بھی ہوتا ہے، دین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جس کو پرائیورٹی نہیں ہوتی لوگ اس کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں، جس کی امپورٹنس نہیں ہوتی اس کو لوگ امپورٹنس دے دیتے ہیں۔ دین میں تو بہت ہوتا ہے کہ جو چیز مستحب ہوتی ہے لوگ اسے واجب سمجھنے لگتے ہیں اور واجب کو نعوذ باللہ حرام سمجھنے لگتے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے دین میں۔ اب بس ہم اپنے ہی درمیان دیکھ لیں، ہماری کمیونٹیز کے اندر، پاکستان ہندوستان کے اندر، کوئی پوچھے کہ بھائی پوری جو ہماری سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی، یہ کون سی نماز واجب سمجھ کے پڑھتی ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے یہ عید کی نماز واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کتنا ہی فاسق و فاجر ہو، بے نمازی ہو، عید کی نماز مس نہیں کرتا ہے، صحیح؟ جو واجب نہیں ہے اس کو واجب سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اچھا، فجر کی نماز سے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر حرام نہ سمجھتے ہو تو مکروہ تو شاید پریکٹیکلی سمجھ ہی رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تقریباً نہیں پڑھنی ہے، یہ پریکٹیکلی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جو چیز واجب نہیں ہے اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے یہ تو سب سے بڑا واجب ہے، اور جو چیز واجب ہے اس سے نعوذ باللہ ایسے دور ہو گئے، نعوذ باللہ، جیسے یہ تو یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے، اسے تو کرنا ہی نہیں ہے، غلطی سے بھی کہیں نہ ہو جائے کہیں۔ اب یہ جو پرائیورٹیز خراب ہو جاتی ہیں، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہوتا ہے ایسا۔ اب اس کا تعلق اس سے نہیں کہ امام تشریف لائیں گے تو ہمیں معاشرے کو تیار کرنا ہے، اس کا تعلق تو ہمارے اپنے آپ سے ہے، ہماری سوسائٹیز میں ابھی ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک کوئی انگلش اسکالر آیا، وہ او لیولز کے ایگزامینیشن بورڈ کا انچارج تھا، اس زمانے میں او لیولز میں پڑھاتا تھا اسلامیات، تو وہ بندے خدا آیا اور بندے خدا نے آنے کے بعد مختلف جو ٹریڈیشن سلیبس میں تھیں اس کو ریویو کیا ہم لوگوں کے سامنے، ہم سارے ٹیچرز بیٹھے تھے، تو کہنے لگا کہ بھائی یہ پاکستان میں اسی وقت اخبار میں رپورٹ آئی تھی، مجھے یاد ہے اسی دن آئی تھی، کہ ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کتنا ہے، ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کتنا ہے۔ تو اب پتہ نہیں اس نے مذاق میں یا سیریسلی ہم لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ تمام ریلوے اسٹیشنز کے اوپر لکھوا دیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آتش جہنم میں، چونکہ یہ سلیبس میں ٹریڈیشن تھی، تو بتا رہا تھا کہ ٹریڈیشن کو کہاں یوٹیلائز کرنا چاہیے، اپنی دانش میں جو کچھ تھا، تو کہنے لگا کہ یہ تمام ریلوے اسٹیشنز پہ لکھوا دینا چاہیے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تو شاید ریلوے کے ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کم ہو جائے گا۔ اب خیر ہم سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسے کہ اس کو نیا نیا بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، ہمارے تو نوٹ پہ لکھا ہے اس کے حلال عین عبادت ہے، اور اسی نوٹ سے دنیا کا بدترین کرپشن ہو رہا ہوتا ہے، لکھنے لکھانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، یہ ہم سب کو پتہ ہے، کہنے کہلانے سے بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے اگر اس سے کوئی پوچھے نا اللہ کے رسول کی چند ٹریڈیشن سنا دو، کچھ حدیثیں سنا دو، تو میرے خیال میں جو پہلی سنائے گا وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، دوسری سنائے گا صفائی نصف ایمان، اور جو یہ سنا رہا ہوگا اس کے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا صفائی ہے یا نہیں ہے، یہ سب ہم کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس طرح سے دین نہیں بچتا ہے، کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ بس دو پوائنٹ ہو گئے، تین پوائنٹ ہو گئے بلکہ سمجھنے کے لیے، نمبر ایک اللہ کے رسول آئے، انہوں نے پورے معاشرے کو تبدیل کیا۔ یہ کیسے تبدیل کیا؟ آپ کہیں گے اس کا تعلق ہسٹری سے، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے، چلو دوسرے کو لے لیتے ہیں۔ ایک وقت کے امام آئیں گے، پورا معاشرہ تبدیل کریں گے، وہ کیسے تبدیل کریں گے؟ تو ہم شروع کریں تو ممکن ہے کوئی یہ کہے اس کا تعلق فیوچر سے، اس لیے ہم نہیں دیکھتے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا اپنا کیا ہوگا، ہمارے اپنے ساتھ بھی تو یہی مصیبت آئی ہوئی ہے کہ دین ہمیں رٹا ہوا ہے تقریباً، اس تمام دین کو سننے کے باوجود جب جا کر معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دین کی نشانیاں کم نظر آتی ہیں، اور دین کی نشانیوں کا مطلب اگر صرف عمارتیں تو عمارتیں تو بہت نظر آتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں دین نظر نہیں آتا۔ اور اس بات کو حجت تک پہنچانے کے لیے، دلیل تک پہنچانے کے لیے، حجت کا مطلب دلیل ہوتا ہے، اس کو دلیل تک پہنچانے کے لیے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں دین نظر نہیں آتا، تو بھائی دین کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ دل نزدیک ہوتے ہیں، دل نزدیک نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اگر دل نزدیک ہوتے تو سوسائٹی یہ ہوتی ہے ہماری۔ اچھا دل نزدیک نہیں ہے، اور کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بھائی کیا دلوں کو، چلو آپ وہ انسان کہے بھائی معاشرہ ہے ہم کیا کریں، پرسنل لیول پر دلوں کو اطمینان ہے کیا؟ لوگ پریشان پھر رہے ہیں، سکون نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے، تو یہ سب کیا مشکلات ہیں؟ تو اس خاطر میں کہہ رہا ہوں اب اس کو دین کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کام کیسے کرتے تھے، وقت کے امام تشریف لائیں گے وہ کیسے کر لیں گے اچانک، کیسے ہوگا یہ، اور ہم اپنے اوپر محنت کریں تو کیسے محنت کریں۔ اس بات کو بیان کرنے کی خاطر میں دین کی تعلیمات کا ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں بہت تیزی سے، کہ اگر ہم دین کی جتنی ٹیچنگز پریچنگز ہمارے پاس ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، اس کلاسیفیکیشن کو کر کے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کام کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد عجل فرج۔ آپ کو یاد ہوگا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین میں ایک ظاہر ہے اور دین میں ایک باطن ہے، آسان کون سا ہے؟ ظاہر ہے، ظاہر ہے کہ ظاہر آسان ہے بھائی، میں ٹوپی پہن لوں یہ مشکل ہے، ابا پہنوں یہ مشکل ہے نہیں، لیکن اس ٹوپی کے پیچھے ایک فلسفی بھی تو ہوگی، اس کو اپنی ذات پر لے کر آؤں اب مشکل ہے۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، بندگی کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، بندگی کرنا مشکل ہے، درود پڑھنا آسان ہے، اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ ذکر کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا کیا؟ ذکر یعنی یہ جو انگلیوں پہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا مطلب ذکر کا ہوتا تھا ریمائنڈر۔ نماز قائم کرو تاکہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے کہ میں ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم نے میری بندگی کرنی ہے۔ یہ آسان ہے کہ انسان پڑھ لے، یہ مشکل ہے کہ ریمائنڈر ملے اسے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ مشکل ہے. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو ظاہر اور باطن میں نے کلرز کیا تھا، آج اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اب اس کو بیان کرنے کے لیے میں تھوڑا سا تشبیہ استعمال کرتا ہوں، اور وہ تشبیہ لیتا ہوں آج کل چونکہ میں مٹی اور بجری میں بہت پھنسا ہوا ہوں کنسٹرکشن سے، کہ کنسٹرکشن میں آپ کے پاس ایک چھت ہوتی ہے، ایک یہ دیوار ہوتی ہے. یورپین کنٹریز میں یا ویسٹرن کنٹریز میں اوور آل دیوار اتنی کھوکھلی ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، لکڑی کی دیوار ہے ان پہ کون اعتماد کرے گا. لیکن بہرحال دیوار کے ساتھ ایک پلر بھی ہوتا ہے، اور اس بلڈنگ کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی فاؤنڈیشن ہوگی اس کی. تو یہ تو تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک اس کی چھت ہے، ایک اس کے پلرز ہیں، اور ایک اس کی فاؤنڈیشن ہے. اچھا اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو اگر کمزور پڑ جائے تو پوری بلڈنگ نے الٹیمیٹلی گر جانا ہے؟ وہ فاؤنڈیشن ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر فاؤنڈیشن خراب ہو گئی باقی ساری چیزیں صحیح کرتے پھرو یہ بلڈنگ نہیں ٹھہرے گی. لہذا اگر آپ نے 110 منزلہ عمارت بھی بنا لی اور بہترین پلرز لگا دیے آپ نے اور فاؤنڈیشن اس کی خراب تھی، وہ بلڈنگ نہیں رکے گی، اس بلڈنگ نے گرنا ہے. اچھا اب اس بات کو اگر ہم پک کریں اور یہ دیکھیں کہ دین میں اس کو اگر اس پیرامیٹر میں رکھیں تو کون سے کو کس سے شبیہ دیں گے، کس کو کس کے برابر لا سکیں گے؟ تو میں کہتا ہوں دین کے اندر جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، دین کے تمام پریچنگز کو ٹیچنگز کو میں تین فیزز میں، تین لیولز میں تقسیم کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ جو احکام ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فقہ کے اندر، کیا کرو اور کیا نہ کرو. تو مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی وضو کیسے کیا جاتا ہے، تو ہم بتاتے ہیں بھائی وضو ایسے کیا جاتا ہے. اس کو کس چیپٹر کے اندر رکھیں گے؟ اس کو ہم فقہ کے چیپٹر میں رکھتے ہیں، کیا کرو اور کیا نہ کرو. تو مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی نماز پڑھتے وقت کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا چاہیے، گردن نہیں پھرنی چاہیے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. کیا کرو اور کیا نہ کرو، یہ ایک لیول ہے دین کا، اس کو ہم احکام کہتے ہیں یا فقہ کہتے ہیں. اس کے پیچھے ایک اور لیول ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ویلیوز. جب بھی دین کچھ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے پیچھے کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں. ان ویلیوز کی خاطر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ کرو اور یہ مت کرو. مثال کے طور پر ہم سے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ نماز کے اندر نماز قائم کریں اور نماز کو اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. تو ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ خدا یہ جو میں نماز پڑھوں اس کے پیچھے ویلیوز کیا ہیں؟ تو ویلیو یہاں پر ہے بندگی کی، آپ کو بندگی کرنی ہے. تو آپ کے پاس ایک حکم آیا ہے جس کو ہم احکام کہتے ہیں، ان احکام کو کچھ ویلیوز سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. یہ جو ویلیوز ہیں جن کو آپ ایتھکس مورلز کہیں گے، اس کے پورے سیٹ کو، بس ایک آپ کے پاس احکام ہو جائیں گے یہ آپ کی چھت ہو جائے گی، اور ایک آپ کے پاس سیٹ آف ویلیوز ہوں گی. ویلیوز کس ٹائپ کی؟ مثال کے طور پر سچ بولنا اچھا ہے، یہ ایک ویلیو ہے. انسان کو دوسرے انسان کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے، یہ جہاں کہیں بھی آئے گا نا ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز. اور جہاں وہ کہے یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو ہم کہتے ہیں احکام. تو اگر دین یہ کہتا ہے نماز پڑھو تو یہ احکام میں آ گیا، اور دین یہ کہتا ہے بندگی کرو، بندے بنو اللہ کے، یہ جو بندگی کرنے کے لیے کہتا ہے بندگی ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے ویلیوز کا حصہ. اچھا اب یہ تو دو لیول ہو گئے، ایک احکام ہو گئے، ایک ویلیوز ہو گئیں. اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے کیا؟ ہاں ایک فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں بلیفس، عقائد، سیٹ آف ریالٹیز ہیں، ان کو ہم عقائد کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں کیوں تین ورڈز استعمال کر رہا ہوں، عقائد سیٹ آف ریالٹیز کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو اسلام میں ہمیں عقائد سکھائے جاتے ہیں یہ رٹانے کے نہیں ہوتے، یہ ریالٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بس کسی بچے سے آپ یہ کہیں کہو خدا ایک ہے، یہ عقائد نہیں ہے، پھر یہ تو آپ اس کو رٹا رہے ہیں، یہ عقائد نہیں ہے۔ عقائد کیسے ہوں گے؟ عقائد یہ ہوں گے کہ اس سے پوچھا جائے بچے سے کہ بیٹا تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہوگا، اور وہ کہے کہ ہاں بنانے والا ہوگا، پھر اس سے پوچھا جائے یہ جو بنانے والا ہوگا یہ ایک ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں یہ بنانے والا ایک ہی ہوگا۔ یہ سیٹ آف بلیف ہے، یہ سیٹ آف بلیفس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں عقائد۔ پھر اس خدا نے جو بنانے والا ہوگا اپنا کوئی میسج بھیجا ہوگا یا نہیں بھیجا ہوگا، اور وہ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ نہیں میسج بھی بھیجا ہوگا، اس کو ہم نبوت کہیں گے۔ اس میسج کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی بھیجا ہوگا، ہاں بھیجا ہوگا، اس کو امامت کہتے ہیں۔ اس میسج کے نتیجے میں کوئی ایگزام بھی لے گا کیا؟ کہا ہاں لے گا، اس کو ہم قیامت کہیں گے۔ یہ سیٹ آف بلیفس ہیں، بالکل ایسے ہی بلیفس ہیں جیسے آپ کہتے ہیں زمین میں گریوٹی ہے یا نہیں ہے، رٹانے کی نہیں ہوتی ہے، پر سمجھنے کی ہوتی ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس کو ڈسکور کرتے ہیں نہ کہ آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ بس اسلام میں تین لیول ہو جائیں گے، ایک احکام ہے یہ کرو یہ نہ کرو، دوسری چیز کیا ہے اس کی ویلیوز، بندگی اچھی ہے، ہمدردی کرنا اچھا ہے، تیسری چیز کیا ہے بلیفس، بیسک بلیفس، فنڈامنٹل بلیفس۔ اچھا اب ان تینوں کا کیا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہے کیا؟ کیا ان تینوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے؟ میں اس پہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین پارٹ ہو گئے، پریکٹسز احکام، ویلیوز اقدار، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، بلیفس سیٹ آف بلیفس، عقائد۔ کیا تینوں کا رابطہ ہے؟ سوسائٹی میں یہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے، سوسائٹی میں یہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ آپ کسی سے کہتے ہیں، یا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو، نماز پڑھو، میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، پوری نماز دماغ سے باہر پڑھ لی، صحیح۔ اس نماز کے پیچھے کچھ ویلیوز تھیں، اور ان ویلیوز میں ٹاپ ویلیو کیا تھی؟ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا میں نے ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھ لی، یہ مجھے یاد آیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندگی کرنی ہے۔ تو ممکن ہے کوئی کہے ہاں یاد آیا، پھر میں ایک اور بات پوچھوں گا، یہ آدمی یہاں سے نکلا باہر جا کے ایک آدمی کی انسلٹ کی، اس نے نماز پڑھی ہے کیا؟ اگر نماز پڑھی ہوتی تو اس کو یاد آتا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جو سامنے کھڑا ہے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، اس کی انسلٹ کیوں کی پھر؟ اس کا مطلب ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے صرف ظاہر میں کچھ پریکٹسز کیے ہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ پرابلم ہے اس وقت ہمارا، جو تینوں پورشنز کا، تینوں لیولز کا لنک ہے، وہ لنک ٹوٹ گیا ہے، لنک ٹوٹا ہوا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم لوگوں کو اور اپنے آپ کو احکام سکھا رہے ہیں، ویلیوز نہیں معلوم۔ کبھی ویلیوز پتہ ہیں تو بلیف سے باہر نہیں آ رہی ہیں، ہماری اپنی دیوی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا بلیف سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ توحید سے سوسائٹی کیسے بنتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اس ایک خدا کے ماننے والے سے سوسائٹی کیسے صحیح ہوگی؟ صحیح، اب فوراً آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن پوچھا جائے کہ کیا یہ سوسائٹیز جو خراب ہوئی ہیں یہ خدا کو نہیں مانتی؟ زبان سے تو مانتی ہیں، لیکن انہوں نے اس لنک کو ختم کیا ہوا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عید کے بکرے کی مثال دی تھی نا، اب اس میں تینوں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، تینوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا یہ جو بکرا قربان ہونا ہے اس میں تینوں کیا کیا ہیں، کہاں پر ہیں احکام، ویلیوز اور بلیفس، یہ کہاں کہاں پر ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد دین نے کہا بھائی عید الاضحیٰ آئے گی تو تمہارے لیے مستحب ہے کہ تم جانور قربان کرو، بہت اچھا مستحب ہے اور سخت مستحب ہے، شدید مستحب ہے یہ، ٹھیک ہے صاحب، پبلک نے پک کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جانور قربان کرنا ہے، انہوں نے جانور پکڑا، جانور قربان کر دیا، یہ کس پہ عمل کیا؟ احکام پر۔ صحیح ہے. اچھا اب اس احکام کے پیچھے کچھ ویلیوز تھیں, ان ویلیوز پہ توجہ دیے؟ نہیں, ان ویلیوز پہ توجہ نہیں دیے. وہ ویلیوز کیا تھیں؟ وہ ویلیوز یہ تھیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا یہ بہت اچھی بات ہے. یہ وہ ویلیو تھی جو خدا کنوے کرنا چاہ رہا تھا کہ جب تم جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ اور اس کا خون بہے تو اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دینا. وہ ریمائنڈر کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس طرح میں نے یہ جانور قربان کیا ہے, کل میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. یہ ویلیوز میں سے تھا کہ جان اللہ کی راہ میں قربان ہو یہ اچھی بات ہے. اچھا جب لوگوں نے احکام پہ عمل کیا, جانور کو قربان کیا, اس ویلیو پہ توجہ دی تھی؟ نہیں. کتنے جانور قربان ہوئے؟ او مائی لارڈ, کئی ملین جانور قربان ہوئے. جتنے کئی ملین جانور قربان ہوئے, کیا اس کے قربان کرنے والوں نے اس بات کو سوچا تھا کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پریکٹس ہے, ویلیوز سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا میں رکوں نہیں, اس ویلیو کا بلیف سے کیا رابطہ ہے؟ بلیف سے بھی ایک رابطہ ہے. وہ کیا رابطہ ہے؟ وہ یہ کہ دنیا ٹیمپرری ہے, اصلی دنیا اس کے بعد ہے. بلیف میں یہی تھا نا, آخرت بلیف کا حصہ ہے ہمارے, قیامت بلیف کا حصہ ہے. تو وہ جو بلیف تھا آپ کا, ایک فنڈامنٹل عقیدہ تھا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ایک اور دنیا بسے گی. یہ آپ کا بیسک بلیف تھا. اس بلیف کے اوپر ایک ویلیو آئی. ویلیو کیا آئی؟ وجہ کہ دنیا کی زندگی کو اللہ کی خاطر قربان ہونا چاہیے. یہ ویلیو آئی. پھر اس ویلیو کے نتیجے میں ایک حکم آیا. حکم کیا آیا؟ وجہ کہ سمبولک ایکسپریشن کے طور پر جانور قربان کر دو. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ جو پبلک جانور قربان کر رہی ہے, یہ ویلیوز اور بلیف پہ توجہ دے رہی ہے کیا؟ نہیں. تقریباً دین کے ہر کام کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن پریکٹس کے پیچھے جو بلیف, جو ویلیوز ہونی چاہیے تھیں, وہ ویلیوز نہیں ہیں. جو بلیف کے اوپر توجہ ہونی چاہیے تھی, عقیدے پہ توجہ ہونی چاہیے تھی, وہ عقیدے پہ توجہ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کہیں گے, چلو بھائی کوئی بات نہیں, پریکٹس تو کر رہا ہے نا, باقی اگر ویلیوز اور بلیف پہ توجہ نہیں دے رہا تو اس میں اتنا گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے تو ایسے ہی. ایک مشکل آتی ہے, وہ کیا؟ جب پریکٹس کے پیچھے ویلیوز نہیں ہوتی, بلیف نہیں ہوتے, تو اس پریکٹس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اس پریکٹس کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. کیسے پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی؟ آپ خود دیکھ لو, جانور قربان ہو رہے ہیں, کوئی اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے کیا؟ نہیں. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے یہ کرنا ہے کہ جانور قربان کرے گا, پھر ان جانوروں کی گوشت کی خاطر نیا فریج لے کے پہلے سے رکھے گا, نیا فریزر, کیونکہ اس کو وہ سارا گوشت اسٹور کرنا ہے, پھر پورے مہینے یا پتہ نہیں کتنی دیر تک اس گوشت کو استعمال کرنا ہے اس نے. اچھا یہ جو گوشت کو اسٹور کرے گا, نئے نئے کھانے بنائے گا, اسے کھائے گا, اس سے وہ جو ویلیو تھی کہ مجھے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے, وہ حاصل ہو رہی ہے؟ اس کے بالکل اگینسٹ. کیوں؟ اب وہ زندہ ہی کھانے کے لیے ہے. اس کو ویلیوز میں میسج ملنا تھا کہ مجھے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. اس نے جو پریکٹس کی, اس سے کیا میسج ملا ہے؟ مجھے کہ میں زندہ ہی کھانے کے لیے ہوں, کہ میں جتنا زیادہ اچھا کھاؤں گا اتنی میری زندگی اچھی رہے گی. تو کانسیپٹ ہی خراب ہو گیا ہے. تو اچھا یہ کانسیپٹ دین میں بار بار خراب ہوتا ہے. کب؟ جب پریکٹس کے پیچھے ویلیو نہیں ہوتی اور ویلیو کے پیچھے بلیفس نہیں ہوتے. تو اب اگر مجھے اور آپ کو صحیح کرنا ہے, اب میں واپس آتا ہوں اس کوشچن پہ جو اللہ کے رسول نے صحیح کیا تھا. اللہ کے رسول نے صحیح کیسے کیا تھا؟ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ایک عجیب ریالٹی آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن کریم, ہم لوگ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے, ہم قرآن کریم کا ٹرانسلیشن نہیں جانتے. زیادہ تر لوگ, ہماری سوسائٹی, زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. قرآن کریم پڑھتے بھی ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا اس میں لکھا کیا ہے. تقریباً کم سے کم بھی 1/3 قرآن قیامت کو ایکسپلین کر رہا ہے. 1/3 قرآن کریم کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قیامت کو بول رہا ہے. اچھا قیامت ابھی ہے یا بعد میں ہے؟ بعد میں ہے. تو یہ جو زندوں کی کتاب ہے, یہ موت کے بعد کو کیوں بولتی ہے؟ کتاب تو زندوں کی ہے نا. اچھا ہمارے معاشرے میں قرآن کریم زندوں کی نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں قرآن کریم مردوں کی ہے. کیوں؟ یہ جتنا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، زندوں کی ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارے معاشرے میں قرآن کریم نعوذ باللہ تعالیٰ مردوں کی کتاب ہے. اچھا میں نے ایک اور بات بھی دیکھی ہے، جب میں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہوں تو میں مختلف سوسائٹیز میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں زندوں کے لیے دعا مانگتا ہوں تو لوگ مرے مرے کہتے ہیں الہی آمین، جب میں مردوں کے لیے دعا مانگتا ہوں تو چلا کے کہتے ہیں الہی آمین. او بھائی، یہ دین زندوں کا ہے یا مردوں کا ہے؟ مردوں کا دین ہے. یہ اللہ کے نبی نے مردوں کا دین نہیں بنایا تھا. نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں مردوں کو کوئی ثواب نہ پہنچائے، میرے بھی اپنی والد فوت ہو چکے ہیں، مجھے بھی ثواب پہنچانا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جو دین نازل ہوتا ہے وہ پہلے لیول میں زندوں کو ہدایت دینے کے لیے آتا ہے. اب ہم نے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کو استعمال کر دیا صرف مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی قرآن نے کون سی آیت پڑھی، کون سی سورہ پڑھی. وہ کہتا ہے بس یہاں سے یہاں پڑھ لو، اتنے کا ثواب مردے کو پہنچا دو، معاملہ ختم ہو گیا. تو جتنی بھی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اس میں کسی کو پتہ چلتا ہے قرآن میں کیا لکھا تھا؟ اس کو سروکار بھی نہیں ہوتا. بس اگر آپ نے قرآن خوانی لکھی اور لوگوں سے کہا کہ آپ قرآن کریم پڑھنے آئیں گے نا، تو میں 15 منٹ ایک آدمی سے کہوں گا یہ بتا دے قرآن کریم میں ہے کیا، تو کہیں گے اچھا اس کے بعد آ جائیں گے. پھر ہم تو قرآن پڑھنے آ رہے ہیں یار، اب تم درس بھی رکھ رہے ہو بلا وجہ. میں پرائیورٹیز چینج ہوئی ہوئی ہیں، پرائیورٹیز وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ پریکٹس ہے، ویلیوز نہیں ہیں. اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی ساری ختم ہو جاتی ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے چلو پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی، نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ 2-3 نسلوں کے بعد باقی نہیں رہتا ہے، پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے 2-3 نسلوں کے بعد. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کب تک اس لیگیسی کو لے کے چلیں جس کا کوئی فائدہ نہیں نکل رہا ہے؟ کب تک لے کے چلیں؟ بھائی میرے گھر میں ایک گاڑی کھڑی ہے، فرض کریں گھر ویسے ہی چھوٹا ہے، ایک گاڑی کھڑی ہے، میرے والد نے مجھے دی ہے. وہ والد نے مجھے دی ہے، وہ کیا کہہ کے دیے؟ وہ کہا انہوں نے کہ بھائی یہ میرے والد کی نشانی ہے، اس کو رکھ لو. چلو میں نے رکھ لی. میں مر گیا، میرا بچہ آیا، اس کو پتا چلا بھائی ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے پرانے زمانے کی. کیوں پڑی ہے یہاں پر؟ وہ دادا نے ابا کو کہا تھا کہ رکھ لو، شاید یہ بھی رکھ لے. کتنی نسلیں رکھیں گی اس گاڑی کو جس نے چلنا نہیں ہے؟ کتنی نسلیں؟ اینٹیک بن گئی، پیسے ملنے والے ہوں تو پھر تو شاید رکھ لے گا، ورنہ باہر نکال دے گا. کیا کہ بھائی فارغ ہو گیا، دیا 3 نسلیں رکھ لی ہیں یار، ختم کرو اس کو. ہمیں دین کی پروڈکٹیوٹی دینی پڑے گی. اگر دین میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی، دین باقی نہیں رہے گا. پھر پروڈکٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ پروڈکٹیوٹی ریچول سے نہیں آتی، اس کی ویلیوز سے آتی ہے، بلیف سے آتی ہے. جب ریچولس کے پیچھے ویلیوز ہوتی ہیں، بلیفس ہوتے ہیں، تب دین پروڈکٹیوٹی دیتا ہے، ورنہ پروڈکٹیوٹی نہیں دیتا. مثال کون سی ہے؟ 2 دن سے دوہرا رہا ہوں یہی قربانی کی مثال. اور بتا دوں، روزے کی مثال لے لو، روزہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے رہا. سب سے بڑھ کر نماز پروڈکٹیوٹی نہیں دے رہی. کیوں؟ آپ نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کس بے حیائی اور برائی سے نماز نے روک لیا ہمارے؟ نہ اس وجہ سے کہ نماز نہیں روکتی، نہیں روکتی ہے، نماز روکتی ہے. نماز کے نام پہ تصویر نہیں روکتی ہے، نماز روکتی ہے. کون سی نماز؟ جس کے پیچھے ویلیوز ہوتی ہیں، وہ جو فنڈامنٹل بلیوز کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، وہ نماز روکتی ہے. اللہ کے رسول جب تشریف لائے، انہوں نے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا؟ میں نے آپ سے تذکرہ کیا، قرآن کریم 1/3 کم سے کم قیامت کو ڈیل کر رہا ہے. اللہ کے نبی جب تشریف لائے، اب دیکھیے عجیب عجیب باتیں، 13 سال مکہ میں رہے، نماز واجب ہوئی تھی؟ نہیں. کیا سکھا رہے تھے؟ آپ تصور کریں، ہم لوگ جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ آتا ہے نا دیندار، اور ہم سے کہتا ہے مولانا میں دین کے اوپر چلنے والا ہوں، تو ہم اسے پہلی چیز کیا سکھاتے ہیں؟ ہم اگر لڑکا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لو، صحیح ہے، اور کل سے نماز شروع کر دو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے. بچی آئے تو اس سے کہتے ہیں پردہ شروع کرو، اور پھر دونوں کو کہتے ہیں دیکھو میوزک وغیرہ نہیں سننا، ہاں ٹھیک ہے، معاملہ ختم، معاملہ تمہارا دین یہاں سے شروع ہو گیا. اچھا ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ اللہ کے رسول جب آئے تھے تو وہ کہاں سے شروع کر رہے تھے، کہاں سے شروع کر رہے تھے؟ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس شروع سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک لطیفہ نما چیز سناتا ہوں آپ کو، درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، 30 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے، تو میرے دماغ میں رہ گئی ہیں. میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں کسی کو. ایک جگہ کے اوپر کراچی میں ایک درس ہو رہا تھا, درس ہو رہا تھا, وہ تقریباً ویکلی ہونا تھا. یہ ہوا, انہوں نے ہمیں بلایا کہ بھائی ایک ویکلی درس ہوگا, آپ وہ آ کر ہمیں درس دینا. تو میں چلا گیا. تو وہاں جب درس وغیرہ ختم ہوا, پہلا والا سیشن تھا وہ ختم ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, اس کا کوئی کریکولم بنا لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ایک ایک ویک میں بتاؤ گے تو کیا بتاؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا دین میں جب ایسا کوئی درس ہوتا ہے تو کیا سکھاتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی دین میں کچھ عقائد ہوتے ہیں, بلیفس ہوتے ہیں, عقائد سکھاتے ہیں یا اخلاق سکھاتے ہیں یا احکام سکھاتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز سکھاتے ہیں. تو اس نے پتہ ہے مجھ سے کیا, اس نے مجھے اس طرح سکھا, کہنے لگا دیکھیں مولانا ہم لوگ تو مسلمان ہیں تو ہمارے عقائد میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مسئلہ ختم ہو گیا. کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں تو ہمارے اخلاق میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ہمیں ذرا احکام ذرا سکھا دیا کرو بس. احکام سیکھنا بری بات ہے کیا؟ نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن جس احکام کے پیچھے یقین ہی نہ ہو, جس احکام کے پیچھے ویلیوز ہی نہ ہو, وہ احکام باقی نہیں رہے گا, وہ نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. اب میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. مثلا آپ, میں اس کو بار بار نزدیک لانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے ذہن سے. مثال کے طور پر میں وضو کر رہا ہوں, یہ ایک حکم ہے, وضو کر رہا ہوں یہ ایک حکم ہے, اس کے پیچھے کوئی ویلیو ہے کیا؟ ویلیوز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ کوئی بلیفس ہیں کیا؟ وہ بلیفس کیا ہیں؟ ہمیں ہنٹس ملتے ہیں ان دعاؤں سے جو اہل بیت نے ہمیں ان پریکٹسز کے ساتھ دی ہیں. اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, مثلا فرض کریں میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی اس کے پیچھے ویلیوز کون سی ہیں, اس کے پیچھے بلیفس کون سے ہیں, تو پھر ایک سادہ سا کام کرنا چاہیے, معصومین نے ان پریکٹسز کے ساتھ کچھ دعائیں دی ہیں, ان دعاؤں میں وہ بلیفس اور ویلیوز ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ان دعاؤں میں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں نے وضو کی مثال دی آپ کو کہ بھائی میں وضو میں چہرے کے اوپر پانی ڈالتا ہوں, میں نے پانی ڈال دیا, یہ تو ہو گئی پریکٹس. اس پریکٹس کے پیچھے کوئی ویلیوز ہیں؟ ہاں ویلیوز ہیں. کچھ بلیفس ہیں؟ ہاں بلیفس ہیں. وہ کہاں ہیں؟ اب یہ دیکھتے ہیں جو معصومین نے چہرے پر پانی ڈالنے وقت دعا بولی تھی وہ کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی, خدایا میرے چہرے کو سفید کر دے اس دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے. صحیح ہے؟ یہ کون سا دن ہے بھائی؟ یہ قیامت کا دن ہے. میں منہ پہ پانی ڈال رہا ہوں اور معصوم کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ قیامت پر, بلیفس پہ. پریکٹس ہے, سادہ سی پریکٹس ہے. مثلا اس میں امام نے یہ نہیں کہا خدایا میں چہرے پہ پانی ڈال رہا ہوں تو میرے چہرے کی گندگی صاف کر دے, نہیں. یہ کہا خدایا میں چہرے پہ پانی ڈال رہا ہوں تو میرے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے. اب دیکھو کون کون سے کانسیپٹ دے دیے. ایک قیامت کا کانسیپٹ دے دیا, ایک کانسیپٹ یہ دیا کہ فزیکل اپیئرنس کو مت دیکھو, اندر کی اسپرٹ کو دیکھو, اندر کی اسپرٹ کو دیکھو, نورانیت کی بات کی, چہرے کی نورانیت دیکھو, ظاہر کو کیوں دیکھتے ہو؟ اچھا ہم لوگ آئینے میں جب دیکھتے ہیں ظاہر دیکھتے ہیں, ظاہر آئینہ ظاہر کے علاوہ دکھائی نہیں سکتا, اور ہم آئینے کے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں, مشکل ہے ہمارے ساتھ. کون بیٹھے گا یار دن میں کہیں بیٹھ کر خاموشی سے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں آئینہ تو دیکھ دیکھ کے چمک رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو تو کریم لگا کے بھی چمک جاتا ہوں, اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے, یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے. اب امام نے کیا کیا؟ امام نے ہماری تمام اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا ریئلٹی کی طرف. اس کو کہا بھائی کہاں دیکھ رہے ہو تم چہرے کو آئینے کے اندر؟ آخرت کو دیکھو. آخرت میں کیا دیکھوں میرے مولا؟ فرمایا یہ دیکھو تمہارا چہرہ نورانی ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ جو چہرے کا نورانی, اب میں قیامت میں جا کے دیکھوں گا بھائی یہ جو چہرے نورانی ہوتے ہیں یہ کون سے چہرے ہیں, یہ جو چہرے سیاہ پڑتے ہیں وہ کون سے چہرے ہیں؟ جن چہروں نے لوگوں کی مظلومیت کو دیکھا اور رحم نہیں کھایا وہ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. جن چہروں نے مظلوم کو دیکھا اور شرم آئی وہ چہرے نورانی رہیں گے. جن چہروں نے خدا کا حکم سنا اور بے حیائی دکھائی وہ سیاہ پڑ جائیں گے. جن چہروں نے خدا کے شرم سے گناہ چھوڑ دیا وہ چہرے سفید ہو جائیں گے. کہاں میں پانی ڈال رہا تھا چہرے پر اور کہاں امام معصوم نے مجھے قیامت تک پہنچا دیا، نورانیت تک پہنچا دیا، نورانیت کی ریزنز کیا ہیں ادھر تک پہنچا دیا۔ صحیح ہے، ہم وضو سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں کیا؟ یہ مسٹیک ہے، اس سے دین ڈوب رہا ہے، پرابلم ساری یہاں پر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد و عجل فرما۔ اچھا اب صحیح کیسے کریں؟ ایک تو یہ بیماری ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے بھائی تم یہ بیمار ہو، تم یہ بیمار ہو، تم یہ بیمار ہو، اور بیچارہ بیمار سن سن کے ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے بیٹا باہر جاؤ، کلینک کا دروازہ بند، پھر بیماری بتانے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر اتنا ڈرا دیا کہ بیمار ہو، تو پھر کچھ علاج بھی تو بتاؤ کہ اس کی امید بنے۔ علاج کیسے کریں؟ سب سے پہلا علاج تو یہ کریں کہ یہ جو ہم اوپر اوپر کام کر کر کے اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں نا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، پہلے تو اس سے باہر آ جائیں کسی طرح۔ ہم سب کے ساتھ ایک مشکل آتی ہے، ہم سے کوئی پوچھے آسان کام کرنا ہے یا مشکل، میں کہوں گا آسان والا۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، جب بھی ہم سے کوئی پوچھا جاتا ہے آسان کرنا ہے مشکل، میں کہوں گا آسان والا۔ اچھا، اس کے بعد آسان والے کے بعد اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہوں کہ جو کچھ کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ میں ایک شہر میں گیا پاکستان میں، وہاں پہ خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ مولانا نماز ہم نے پڑھ لی، حج ہم نے کر لیا، روزے ہم نے رکھ لیے، دین میں کچھ بچا ہے کیا؟ ہاں، تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اس کو دین کے، اسلام کے الف بھی نہیں کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کو الف بھی پتا ہوتا تو یہ نہیں کہتی کم از کم۔ یہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل۔ ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں، مثال کے طور پر میں سوچ رہا ہوں بھائی میں نماز اچھی پڑھ لیتا ہوں، اونچی اونچی آواز میں یہ کر لیتا ہوں، فلاں چیز میں میری پنکچوئلٹی اس جگہ کے اوپر ہے، فلاں چیز میں اس جگہ پر ہے، میرا دین مکمل، معاملہ میرا ختم ہے، جنت میری جاگیر ہے، میرے سوا کس نے جانا ہے وہاں پر۔ اچھا، میں یہ نہیں سوچ رہا کہ بھائی دین کچھ اور بھی تو ہے اس کے پیچھے، وہ جو ویلیوز ہیں اس کا کیا ہوگا، وہ جو بلیفس ہیں اس کا کیا ہوگا۔ اچھا، اب ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ یہ ویلیوز اور بلیفس جو ہوتی ہیں یہ سمجھ میں کب آتی ہیں؟ یہ سمجھ میں اس وقت آئیں گے جب میں اپنی اس خول سے تو باہر نکلوں گا۔ اگر میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کیے بیٹھا ہوں کہ میرے اندر کوئی چیز کمی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر تو معاملے ختم ہو گیا۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا تھا، اس کو عرض کیا، آگے پھر کہیں اور بات کریں گے، اس کو اوپر دوبارہ واپس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کیا آپ کی خدمت میں کہا، میں نے آپ سے عرض کیا دین کے تین لیولز ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں اور عقائد ہیں۔ ہمارا لنک ٹوٹا ہوا ہے، لنک کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا کہ کسی بھی پریکٹس کے پیچھے اہل بیت نے فکر کیا دی ہے، فکر کیا دی ہے۔ صحیح، اب میں اس کو تھوڑا سا ایک دو مثالیں اور دوں تاکہ آپ کی اور میری زندگی سے نزدیک آئے۔ اب میں نے وضو کا اس لیے بتایا تاکہ جب آپ وضو کرنے لگیں تو اس کو سوچئے گا، ایک ہوم ورک، ایک اسائنمنٹ۔ ٹیچر کی عادت ہوتی ہے اسائنمنٹ دینے کی، اور میں نے کافی پڑھا ہے تو مجھے اسائنمنٹ دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ یہ جتنی بھی وضو کے کرتے وقت کی دعائیں ہیں ان کو کہیں اپنے گھر میں لگا لیں جہاں پہ آپ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، اور جب وضو کرنے لگیں تو اس دعا کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، تھوڑا سا اس کو سوچ کے وضو کریں۔ مثلا جب میں ہاتھوں پہ پانی ڈالوں تو دعا میں کیا لکھا ہے، جب میں سر کے اوپر مساح کروں تو دعا میں کیا لکھا ہے۔ ایک کام یہ ہو جائے گا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم نماز پہ توجہ دیتے ہیں، اور میں دوپہر میں نماز کے بارے میں بہت تیزی سے کچھ چیزیں کہیں تھیں، ایک پوائنٹ کو پک کرتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں پریکٹس اور ویلیوز کیسے ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج۔ صرف مثال میں ایسی کہہ رہا ہوں، میں جب ایک رکعت ختم کرتا ہوں دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوتا ہوں تو ہم اور آپ سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد۔ صحیح، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے اقوم و کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، اللہ کی طاقت سے، اس کی قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔ صحیح ہے، اس جملے میں کون سی ویلیوز ہیں؟ بھائی میں کھڑا ہو رہا تھا نا، ابھی جوان کو کھڑے ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا کہ کھڑا ہونا ہوتا کیا ہے، جس کی عمر تھوڑی گزر جاتی ہے اس بیچارے کو پتہ ہوتا ہے یہ کھڑے ہونے کے کہتے کسے ہیں. وہ ایک بندہ خدا تھا, اس کی قبر میں کوئی پرابلم ہو گئی, اس کی بیک بون میں کوئی پرابلم ہو گئی جو معمولاً اسپائرن وغیرہ میں ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے لگا مجھ سے کہ میں اس سے ملا ایک دفعہ, تو اس تب اذیت میں تھا بیچارہ. تو میں نے اس سے کہا کہ دن میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ کہنے لگا سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں سونے کے بعد کھڑا ہوتا ہوں. کہنے لگا مجھے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اور کہنے لگا کہ میں بعض اوقات 20-25 منٹ اپنے اینگلس چینج کرتا رہتا ہوں کہ کس اینگل پہ کھڑا ہوں گا تو مجھے تکلیف کم ہوگی. تو مجھ سے کہنے لگا مولانا میں کسی کو دیکھتا ہوں نا سوتے سے جاگا اور کھڑا ہو گیا تو میں حسرت کرتا ہوں. صحیح, ابھی مجھے کیا پتا ہے سوتے سے کھڑے ہونے میں کیا کہتے ہیں اس کو. اس سے کوئی پوچھے جو بیچارہ 25 منٹ تک تو اپنے آپ کو رڑکاتا ہے تاکہ صحیح اینگل پکڑے کہ کھڑا کہاں سے ہونا ہے. صحیح, تو ابھی مجھے کیا پتا نماز کے بعد جب رکو رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں. کوئی ہو جس کو بیچارے کو مشکل پڑی ہو نا اس سے پوچھے جو کھڑے ان کو کیا کہتے ہیں. اس وقت خدا نے کیا کہا, کیا کہو؟ اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں, اللہ کی طاقت سے بیٹھتا ہوں. میرا کام نہیں ہے یہ خدا کی طاقت ہے. اچھا یہ اگر میں یاد کر لوں تو پھر صرف نماز میں کھڑے ہوتے وقت نہیں کروں گا, تو مجھے سمجھ میں آئے گا زندگی کا ہر کام بحول اللہ بقوتہ ہی ہے. اللہ کی طاقت سے, اس کی قدرت سے میں نے کھانا کھایا, اللہ کی طاقت سے اور اس کی قدرت سے میں نے زندگی کا کوئی مزہ لیا ہے. اچھا جس کو یہ ویلیو یاد ہو وہ اللہ کی طاقت اور اس کی دیوی قدرت سے گناہ کرے گا؟ اگر کسی کو یہ ویلیو یاد ہونا تو وہ سوچے گا کہ بے وقوف انسان, اللہ نے مجھے طاقت اور قدرت دی, اگر میں نے اس کو گناہ میں استعمال کیا تو خدا چھین بھی تو سکتا ہے, پھر وہ گناہ کیوں کرے گا؟ پھر وہ یہ بھی پوچھے گا اپنے ذہن میں کہ بھائی جس خدا نے طاقت اور قدرت دی ہے وہ اس طاقت اور قدرت کا حساب بھی تو لے گا, پھر ابھی نہیں بھی چھینے کل حساب تو لے گا, اس کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ خدا کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے گناہ نہیں کرے گا پھر. اچھا ایک آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا اور گناہ بھی کرتا رہے گا, کیوں؟ اس نے بحول اللہ وقوت ہی کو سوچا کب ہے, بولا نہیں تھا کیا؟ ہر روز بولا ہے, 50-50 دفعہ بولا ہے, سوچا بھی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اچھا زیادہ تر لوگ سوچنے والے ہیں یا نہ سوچنے والے ہیں؟ معلوم ہے نہ سوچنے والے. تو یہ پرابلم ہے ہم لوگوں کے ساتھ. عزیزان محترم, اگر ہمارا دین اس پیرامیٹر کے اوپر زندہ نہیں ہوا تو اوپر اوپر زندہ رکھنے سے دین زندہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں دو تین مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, آپ اس سے زیادہ مثالیں مت دوں, واپس آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی پریکٹسز سے شروع نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی بلیف سے شروع کرتے تھے. سب سے پہلے آ کر لوگوں سے کہتے تھے یہ بتاؤ خدا ہے یا نہیں ہے, اور ثابت کرتے تھے کہ خدا ہے. اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے یا نہیں ہے, ثابت کرتے تھے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. کہتے ہم لوگوں نے یہ پارٹ کیوں اسکپ کیا ہے؟ اسکپ اس لیے کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اسلام بلٹ ان ہمیں مل گیا انہیریٹنس میں, ہم نے اس کو اسکپ کر دیا. وہ بقول اس آدمی کے کہ ہم مسلمان ہیں عقائد کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے آدمی ہیں تو اخلاق کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رہ گیا صرف یہ کہ میں یہ پوچھ لوں کہ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے, کیا یہ برا ہے کیا؟ نہیں, بہت اچھا ہے, اس کے بغیر دین کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے پیچھے کچھ اور ہے, پہلے اس پہ بھی کام کرنا پڑے گا. تو ابھی میں پھر عرض کر رہا ہوں اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو کیا کریں؟ اپنی ہر ریلیجیس پریکٹس کے پیچھے اس کی ویلیوز کو ڈھونڈیں, ویلیوز کو ڈھونڈیں. یہ معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے لیکن کچھ نشانیاں باقی رہ گئی ہیں. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ میں نے کہا جیسے معصومین کی دعائیں, جا کے دیکھیں اس موقع پر معصوم کی دعا کیا تھی, اس سے آپ کو اور مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ پریکٹس ہے کس لیے. اب ایک عجیب سی مثال اور دوں گا آپ کو اس بات کے اوپر کہ بعض اوقات ظاہر رہ جاتا ہے باطن بالکل مر جاتا ہے, بالکل مر جاتا ہے. ایک عجیب سی مثال عرض کروں گا اور ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں آپ کی سہمت تمام بھی کرنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کراچی میں, پاکستان میں, ہندوستان میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا یقیناً, وہ یہ کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ گاڑی رکتی ہے تو وہ فقیر فقرا آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ کو نہیں دینا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو. صحیح. اچھا بھائی یہ آپ معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ ہاں مثلا آپ, انہوں نے بالکل صحیح کہا, انہوں کا ایک تو اس بات کی ہے کہ اس سے کہیں بھائی مجھے معاف کرو, کسی اور کے پیچھے پڑ. صحیح. لیکن یہ اس بات کی شروع یہاں سے نہیں ہوئی تھی, یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی. اچھا اگر آنیسٹلی یہی ہوتا, صحیح ہے, معاف کرو, پھر یہ لہجہ اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی معاف کرو ایک ہمبل ایکسپریشن ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم, یہ ایک دعا ہے, کیا کوئی یہ کہے گا السلام علیکم؟ تو بھائی تو دعا دے رہا ہے یا غصہ دکھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ تو جو غصہ دکھا رہا ہے وہ دعا نہیں دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں معاف کرو, معاف کرو میں نیچے والا انسان کون ہے؟ جو کہتا ہے معاف کرو وہ نیچے ہوتا ہے, اور یہ کیسے کہہ رہا ہے معاف کرو؟ اس کا مطلب ہے یہ اوپر ہے. تو لہجہ اس کا کہہ رہا ہے کہ میں اوپر ہوں, اور ورڈ کہہ رہا ہے میں نیچے ہوں. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ یہ کانٹرڈکشن اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ریچول ہے نا معاف کرو, اس کے پیچھے لاجک کچھ اور تھی, اس کے پیچھے ویلیوز کچھ اور تھیں. وہ ویلیوز مٹ گئی ہیں, معاف کرو رہ گیا ہے, اور اب معاف کرو کا لفظ کچھ ہے, لہجہ کچھ اور ہے. یہ کانٹرڈکشن اس خاطر آیا ہے. اچھا اب جا کے دیکھتے ہیں پیچھے ویلیوز کیا تھیں اس کی. ویلیوز یہ تھیں, ویلیوز یہ تھی کہ دین اسلام کے اندر, وہ جو اسلام کا زمانہ تھا اس میں, اگر کوئی کسی سے کچھ مانگتا تھا تو مانگنا دین اسلام میں اچھا نہیں ہے, مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اچھا عرب معاشرے میں ایسا تھا کہ جو مانگ رہا ہوتا تھا وہ نہیں مانگتا تھا, خودکشی کر لیتا تھا. عرب سوسائٹی میں وہ ان کی ناک بہت بڑی تھی, وہ بہت باغیرت لوگ تھے اس معاملے کے اندر, گرچہ جاہلیت کا زمانہ تھا لیکن غیرت ان کے اندر بڑی تھی, اکڑ بہت زیادہ تھی. اب میں اس کو صحیح بتا دوں کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں غیرت ویرت نہیں ہوتی تھی, اکڑ بہت ہوتی تھی. اب وہ جو اکڑ ان کی تھی وہ اکڑ یہ کہتی تھی کہ مانگنا نہیں ہے. اچھا اگر کسی کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جاتا تھا ڈیزرٹ میں, صحرا میں جاتا تھا, کالے رنگ کا ایک خیمہ لگاتا تھا, بیو بچوں کو اس میں بٹھا کے لاک کر لیتا تھا. لاک کیسے کرتا تھا؟ اس میں گڈھا کھود کے اس کی دیواروں کو اس کی مٹی کے نیچے پھنسا دیتا تھا تاکہ کوئی بچہ بھی باہر نہ نکل سکے, اور خود گرم خیمے میں اس صحرا کی گرمی میں بھوکا پیاسا بیٹھ جاتا تھا تاکہ دوسروں کے سامنے مجھے جا کے مانگنا نہ پڑے, میں اندر ہی مر جاؤں. خودکشی کر لیتے تھے, مانگتے نہیں تھے. اللہ کا دین آیا, اس نے کہا یہ کیا حماقت ہے, یہ مت کرو, تم لوگ خودکشی کر لیتے ہو. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ کے دین نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی قرض مانگنا پڑے نا تو مانگ لو, خدا تمہارا قرض اتروا دے گا. یہ ان بے حیاؤں کے لیے نہیں کہا تھا جو اپنا پیسہ چھپا کے رکھتے ہیں, دوسروں سے قرض مانگتے پھرتے ہیں, ان کے لیے نہیں کہا تھا. یہ ان باعزت اور اکڑ والے لوگوں کے لیے کہا تھا جو خیمے کے اندر خودکشی کر لیتے ہیں, کسی سے پیسہ نہیں مانگتے. ان سے کہا تھا جا کے مانگ لو, خدا پورا کر دے گا, گھبراؤ نہیں, خودکشیاں مت کرو. اچھا ایک طرف سے تو یہ کہا کہ تم مانگ لو, پھر جو جس کے پاس لینے آئے اس کو کیا کہا؟ اس کو یہ کہا تمہارے در سے کوئی آدمی خالی ہاتھ واپس نہ جائے, کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اللہ کے نبی نے دکھایا, ان کی اولاد طاہرہ نے دکھایا کہ اگر کوئی در پہ آیا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. صحیح. بس یہ ویلیوز اس انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہی تھیں, یہ پریکٹس اس ٹائپ کی ویلیوز کے ساتھ اس ٹائپ کے انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہی تھی. تو اب مثال کے طور پر فرض کرو, اب اس انوائرمنٹ کو سوچتے ہیں جس کے اندر آدمی مانگے گا نہیں مر جائے گا, جس کے پاس کوئی لے مانگنے آ گیا تو وہ ممکن ہے کہ اپنی زندگی کی ساری چیزیں دے دے گا. مثلا اگر حضرت سلمان فارسی کے پاس ابو ذر آئے, انہوں نے کہا کہ نمک ہوتا تو اچھا ہوتا, تو وہ گئے انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بیچ دیا تاکہ اس کو نمک دیں, کیونکہ وہ نمک مانگ رہا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر اگر کوئی نہ دے سکے تو کیا کرتا تھا؟ مثلا میرے پاس کوئی مانگنے آیا, اب جو مانگنے آیا تو اس نے تو اپنی ساری عزت داؤ پہ لگا دی, اس نے حکم خدا کی خاطر میرے پاس آ کر مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا, اور میں نہیں دے سکتا کسی بھی وجہ سے, تو میں اس سے کیا کہتا تھا؟ مجھے معاف کر دیں. یہ کس بات کی معافی ہے بھائی؟ معافی اس بات کی کہ تو اپنی عزت میرے سامنے رکھ رہا ہے اور میں اتنا حقیر ہوں کہ میں یہ اعزاز, یہ ریوارڈ سنبھال نہیں پا رہا. تو نے مجھے ریوارڈ دیا ہے، تو نے مجھے آنر دیا ہے، اور میرے اندر اتنی ویکنیس ہے کہ میں یہ آنر اور یہ ریوارڈ نہیں سنبھال پا رہا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں تو نے مجھے آنر دیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس آنر کے قابل نہیں ہوں. اس انوائرمنٹ میں یہ معاف کرو تھا، اب سب پیچھے سے صاف ہو گیا ہے، معاف کرو رہ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ ایک اور مثال آپ کے سامنے آ گئی، کیسے سوسائٹیز ہولو ہو جاتی ہیں، کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے دین کے بہت سارے سیگمنٹس میں یہ پرابلم آئی ہوئی ہے. اوپر سے رہ گیا ہے، کھال رہ گئی ہے، اندر سے سکن صرف ہے، باقی سب فارغ ہو گیا. ہم لوگوں کو یہ صحیح کرنا پڑے گا، جگہ جگہ جا کر دیکھنا پڑے گا اس ریلیجیس پریکٹس کی ویلیوز کیا تھی، اس ریلیجیس پریکٹس کے پیچھے بلیفز کون سے تھے. ان کو ریوائیول ملنا چاہیے، اگر ان کو ریوائیول مل گیا نا تو پروڈکٹیوٹی دین کی شروع ہو جائے گی، دین کی پروڈکٹیوٹی شروع ہو جائے گی. بچے کہیں نہیں جائیں گے، دین پہ رہیں گے، یہ کہیں نہیں جائیں گے پھر، اور قیامت تک آپ کی نسلیں دین کے اوپر باقی رہیں گی پھر. لیکن اس صورت میں کہ پروڈکٹیوٹی ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس پروڈکٹیوٹی کو زندہ کرتے تھے. ظاہری دین ان کے زمانے میں بھی تھا، کیا لوگ حج نہیں کر رہے تھے؟ امام حج چھوڑ کر آئے تھے، اس کا مطلب ہے لاکھوں لوگ حج کرنے پہنچے ہوئے تھے، نمازیں اس زمانے میں بھی ہو رہی تھیں، لیکن دین کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو گئی تھی. تو امام نے اس کی پروڈکٹیوٹی پہ کام کرنا چاہا کہ نہیں، دین کو پروڈکٹیوٹی ملنی چاہیے. اچھا، جب یہ کرنے لگے تو انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ اپنے ہر کام کو ایسا کیا کہ دین نظر آئے اس میں، ہر کام میں. اگر مثال کے طور پہ حضرت حر ان کے لشکر کے سامنے آئے، سید الشہداء کے پاس پانی کم تھا، سب کو معلوم ہے پانی کم تھا. جس مقام پر حر ملے اس سے ایک اسٹیپ پہلے سید الشہداء کے ماننے والوں نے، جو ان کے لشکر کے اندر لوگ ساتھ تھے، انہوں نے اس خطرے کو سمجھ لیا تھا کہ عبیداللہ ابن زیاد پانی روکے گا. انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ جو لشکر موومنٹ ہو رہی ہے نا لشکروں کی، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہمارا پانی روکنے والے ہیں. یہ پہلے ہو چکا تھا، امیر المومنین کے زمانے میں امیر شام نے امیر المومنین کے لشکر پہ پانی بند کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ جو سید الشہداء کے ساتھ چل رہے تھے کہ یہ جو عبیداللہ ابن زیاد ہے، یہ اسی اپنے اسٹریٹجی کو استعمال کرے گا، ٹیکٹکس کو، یہ پانی بند کرے گا. تو وہ لشکر کی موومنٹ سے سمجھ گئے تھے، تو ایک اسٹیپ پہلے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پانی اٹھا لیا تھا. ٹھیک ٹھاک پانی اسی لیے اٹھایا تھا کہ اگر مصیبت میں پڑے تو پانی کا اسٹوریج ہمارے پاس ہونا چاہیے. اب جناب جب آگے چلے، وہ حر کا لشکر آ گیا، حر کے لشکر میں 1000 بندے تھے، سید الشہداء کے لشکر میں اس وقت اگر میں نہ کہوں مثال کے طور پر 72 سے اوپر ہوں، شاید 200 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے سید الشہداء کے لشکر میں. تو ادھر 200 لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ، انہوں نے کتنا پانی اٹھا لیا ہوگا؟ انہوں نے 1000 کے لیے اٹھا لیا ہوگا. اب جو سامنے لشکر آیا وہ خود 1000 کا ہے، صحیح، ان کے اسٹوریج میں اب کچھ نہیں بچے گا اگر ان کو پلا دیں. اچھا، ظاہر ہے یہ پیاسا لشکر ہے تو یہ پانی بھی ٹھیک ٹھاک پیے گا، یہ کوئی وہ تو نہیں، اس پہ تو نہیں پیے گا کہ تھوڑا سا پیے. اس کا مطلب ہے اب امام حسین کے لشکر میں کوئی پانی نہیں بچے گا. سید الشہداء کے سامنے ان کے ماننے والے آئے، لشکر کے لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ مولا اگر ان کو پانی پلا دیا ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گی، ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا. اچھا، اب سید الشہداء اگر جنگ پہ جاتے نا، اگر صرف جنگ لڑنی ہوتی انہیں، تو وہ کہتے ہیں موقع اچھا ہے، حر کے لشکر کو پیاسا مار کے ان کو بھگا دو، ہم جنگ جیت جائیں گے. سید الشہداء نے فوراً کہا کہ نہیں، ان کے لشکر کو پانی پلائیں گے، پانی پلائیں گے. انہوں نے پوچھا ہمارا کیا ہوگا؟ پھر میں کوئی بات نہیں، کیوں؟ امام حسین لشکر سے لڑنے نہیں آئے، امام دین بچانے آئے. دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ پیاسے کو پیاسا نہیں چھوڑیں گے، آپ نے پیاسے کو پانی پلانا. امام حسین نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، یہ دشمن ہے کہ ہم اسے پانی پلائیں گے. حور بہت باعزت آدمی تھے، حور کوئی بغیرت آدمی نہیں تھے نا، نعوذ باللہ تعالی، بہت باعزت آدمی تھے. وہ جب امام حسین سے لڑنے آئے تھے تو اتنی آسانی سے لڑنے نہیں آئے تھے، وہ خود اندر سے ڈر رہے تھے کہ میں کس کے بیٹے سے لڑنے جا رہا ہوں، وہ خود اس بات پہ پریشان تھے کہ میں کس سے لڑنے جا رہا ہوں. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ امام حسین نے کہا کہ میں پانی پلاؤں گا، تو شرمندگی سے ویسے ہی مر گئے وہ، کہ میں جس کا راستہ روکنے آیا تھا وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے میری دشمنی کے باوجود مجھے پانی پلا دیا. شرمندگی سے وہ دب گئے ایک دم. اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے ہور کے لشکر میں ایک بندہ تھا، وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا پیاس کی وجہ سے. جب انسان پیاسا بہت زیادہ ہوتا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اور آپ پہ کبھی وہ پوائنٹ نہیں آیا ہوگا زندگی کے اندر، ہم کبھی اتنے پیاسے نہیں رہے ہوں گے. اللہ کرم ہمیں زندگی میں اللہ کی نعمتیں ملتی رہی ہیں تو ہم کبھی اس موقع پہ نہیں پہنچے. لیکن وہ بندہ جو تھا وہ پیاسا اتنا ہو گیا تھا کہ اس کو لشکر کے ساتھ چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی، وہ چل نہیں پا رہا تھا. تو جہاں پہ لشکر رکا تھا وہ پیچھے پیچھے اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہا تھا، جیسے زمین کے اوپر چلتے ہیں ہاتھ رکھ کے، وہ ویسے اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا. اچھا وہ کیوں گھسیٹ رہا تھا، وہ رک کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اس کو پتا تھا اگر میں رک گیا تو ویسے ہی مر جاؤں گا، نہر صحرا میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں ویسے ہی مر جاؤں گا. تو وہ لشکر بھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا، یہ اپنے آپ کو پیچھے گھسیٹ رہا تھا. تو ایک موقع پر ایسا وقت آیا کہ یہ چاروں ہاتھ سے نہیں چل سکتا تھا، تو کوہنی سے گھسیٹتا تھا اپنے آپ کو. تو یہ کہتا ہے کہ میں کوہنی سے اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لشکر جیسے کھڑا ہوا ہے. جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو یہ خواب دیکھنے لگتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب ہے یا اصلی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اس وقت انسان کو خواب بھی اصلی لگتا ہے تو وہ اس خواب کی طاقت پہ بھی چلتا ہے. تو یہ کہنے کا کہ میں نے دیکھا جیسے میرا لشکر کھڑا ہے سامنے، تو کہنے کا کہ میں نے دماغ نے کہا کہ شاید خواب ہے، یہ لشکر جا چکا ہوگا. تو کہنے کا کہ نہیں، میرے دماغ نے سمجھایا کہ نہیں خواب نہیں ہے، اصلی ہے. پھر کہنے کا میں نے دیکھا کہ میرے لشکر والے پانی پی رہے ہیں، تو کہنے کا میں نے سوچا یہ خواب ہوگا کیونکہ ان کو پانی کہاں سے ملے گا. تو کہنے کا پھر میں نے دیکھا کہ نہیں ایک اور لشکر بھی ہے، تو پھر مجھے یقین ہوا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اصلی ہے. تو کہنے کا میں نے اپنی طاقت اور استعمال کی کہ میں گھسیٹ کر اپنے آپ کو پانی تک لے آؤں. تو جب یہ ایسے گھسیٹ کے چل رہا تھا، اب یہ گھسیٹ کے چلنا آسان ہے کیا؟ یہ تو اور مصیبت کا کام ہے. تو کہنے کا میری ہمت ٹوٹنے لگی، میں نے دیکھا میں نہیں پہنچ پاؤں گا. تو کہنے لگا کہ میں آخری لمحے میں ناامیدی سے اس طرف دیکھ رہا تھا کہ جہاں لوگ پانی پی رہے ہیں. تو کہنے لگا میں نے امام حسین کو دیکھا، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگا میرے دل میں خواہش آئی کہ کوئی مجھے دیکھ لے تاکہ میں بچ جاؤں. تو کہتا ہے میں اس طرف دیکھے جا رہا تھا آخری لمحوں میں میں نے دیکھا امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. کہنے لگا کہ امام نے کسی اور سے نہیں کہا کہ اسے پانی پلاؤ، انہوں نے خود، مشکیزہ اس زمانے میں ہوتی تھی، وہ اٹھائی اور میری طرف چل کے آئے کہ مجھے پانی پلائیں گے. تو کہنے لگا جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں تو مجھے ہمت بندھی کہ میں شاید بچ جاؤں گا. امام حسین اس آدمی کے پاس آئے، جب نزدیک پہنچے تو اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں پانی پلانے آیا ہوں، تم اپنے ہاتھوں کا چلو بنا. ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم پہ کبھی یہ وقت نہیں آیا ہوگا. جب انسان کو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا تو ہاتھ جڑتے نہیں ہیں، ہاتھ ڈسبیلنس ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا میں نے چلو بنایا نا تو میرا چلو نہیں بیٹھا، ہاتھ پہ ہاتھ ٹکراتا رہا اور میں ہاتھ جوڑ نہیں پایا. تو کہنے کا امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ میں چلو نہیں بنا پا رہا تو کہا تم گھبراؤ نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، صرف منہ کھول دو میں پانی پلاتا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں نے منہ کھولا اور امام حسین نے میرے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا، تو میں نے تیز پیا. تو امام نے کہا نہیں، آہستہ آہستہ پیو، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا، مطمئن رہو میں پانی پلا کے جاؤں گا. امام حسین نے اس کو پانی پلایا، نہ صرف لشکریوں کو پانی پلایا بلکہ امام نے اگر کسی کو نے دیکھا نا کہ اس نے گھوڑے کے سامنے پانی رکھا اور گھوڑا پانی پینے کے بعد سر اٹھاتا تھا کہ سانس لے اور وہ پانی نکالنے لگا، تو کہا نہیں نیچے رکھو، تین دفعہ سانس لینے دو، اس کو پانی پینے دو. اور میں صرف چند جملے بولوں گا، کاش کوئی سکینہ کو بھی پانی پلا دیتا. کاش کوئی بی بی رقیہ کو بھی پانی پلا دیتا. امام حسین کی یتیم بچیاں کربلا کے میدان میں ادھر سے ادھر گئیں. جو شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے, یہ سوچو جو زندہ رہے ان کو پانی کب ملا ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے کب پانی ملا ہوگا. پھر کربلا میں پانی مل بھی گیا ہوگا تو یہ جو بدبخت لوگ ان کو کربلا سے شام تک لے کر گئے تو کیا آرام سے لے کر گئے تھے؟ پیاسا رکھ رکھ کے لے کے گئے تھے, کوڑے مار مار کے لے کے جاتے تھے. انہوں نے دیکھا, اس تمام کو برداشت کیا. اور میں آخری جملہ اور عرض کروں, جو میں نے کہا نا کاش کوئی سکینہ کو پلاتا, کاش کوئی رقیہ کو پلاتا, تو میں کہوں گا کاش کوئی علی اصغر کو تو پلا ہی دیتا. جس بچے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو تیر مجھے لگنے والا ہے اس پہ ہنسنا ہے یا رونا ہے, اس مظلوم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما, وقت کے امام کی زیارت نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی